بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم چنانچہ ہمارے سلسلے گفتگو مسئلہ ولایت فقیہ ہے قرآن کی روشنی اور عقل کی روشنی میں ہم استنباط کر چکے اس بات کو ثابت کر چکے آج جو ہمارا مورد بحث ہے آج کا ایک ٹاپک ہے کہ ہم نے احادیث کی روشنی میں معصومین کے احادیث کی روشنی میں ولایت فقیہ کے عنوان کو مطرح کیا ہے اس سلسلے میں ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جا چکی ہے چنانچہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ حدیث جو ہم نے جس کے سلسلے میں بحث کی ہے اس کا چھوٹا سا خلاصہ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ معصوم نے فقہا کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے فقہا اور مجتہدین ہیں یہ امانت دار ہیں انبیاء کے اور انبیاء امانت دار ہیں اللہ کے تو لہذا جس چیز میں اور جن جن امور میں انبیاء امانت دار تھے وہ تمام چیزیں منتقل ہوئی ہیں فقہا اور مجتہدین کی طرف چنانچہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صرف انبیاء انسانی صرف جو انسانی مسائل جو انفرادی مسائل حلال حرام نماز روزہ وغیرہ یہ جو مسائل تھے صرف انہی حد تک جو ہے لوگوں پر ان کا اختیار تھا لیکن جہاں سے سیاسی حکومتی سیاسی خدا بھلا کرے آپ کی خدمت کا عرض کریں اقتصادی اور ثقافتی یا دیگر جو اجتماع سے مربوط مسائل ہیں ان میں انبیاء کو لوگوں کے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا یہ تصور بالکل غلط ہے صحیح بات اور صحیح قول یہ ہے کہ انبیاء کو ہر حال میں چاہے وہ انسان کے انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی مسائل ہوں تمام مسائل میں ان کو پورا اختیار حاصل تھا تو جس طرح سے تمام انبیاء کو عام انسانوں پر ان کے انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگی میں اختیار حاصل تھا تو چونکہ علماء فقہا بھی امانت دار ہیں انبیاء کے لہٰذا یہ کہنا غلط ہوگا یہ تصور غلط ہوگا کہ ہم صرف علماء اور فقہا کو مخصوص کر دیں دینی مسائل کی حد تک اور یہ کہیں کہ علماء فقہا کا دین سیاست حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کیوں اس لیے کہ انبیاء کے امانت دار ہیں فقہا جس چیز میں انبیاء کو اختیار حاصل تھا وہ تمام چیزیں منتقل ہوئی ہیں فقہا کی طرف تو لہذا دین کے علاوہ انسان کے جو دنیاوی مسائل ہیں حکومتی مسائل ہیں سیاسی اقتصادی اجتماعی جو کچھ بھی انسان کے دین اور دنیا کے متعلق مسائل ہیں ان تمام چیزوں میں فقہا امانت دار ہیں لہذا انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے اپنی زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ اور مرحلے اور شعبوں میں ان فقہا کی طرف رجوع کریں یہ پہلی حدیث کا خلاصہ تھا کہ جس کا رسول اللہ فرمایا کہ الفقہا امناء الرسل فقہا انبیاء کے امانت دار ہیں آج کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ اسحاق ابن یعقوب یہ جو حدیث ہم بیان کر رہے ہیں یہ خود مستقل امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرمایا روایت کی گئی ہے امام نے ارشاد فرمایا کس سے اسحاق ابن یعقوب نے حضرت صاحب الاثر و زمان سے چند مسائل کا جواب طلب کیا تو چند ایسے جدید مسائل تھے مشکل مسائل تھے جہاں امام نے جواب عنایت فرمائے اسی کے توقیع میں جواب نامے میں جس کو توقیع کہا جاتا ہے اس میں امام نے ایک بہترین حدیث ارشاد فرمائی کہ جو اکثر و بیشتر آج کے زمانے میں فقہا کی طرف رجوع کرنے کے سلسلے میں ہم اس سے استنباط کرتے ہیں اور اسی حدیث کو زیادہ پروف کیا جاتا ہے کوٹ کیا جاتا ہے چنانچہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ امل حوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الى روات احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ تعالی علیہم امام نے ارشاد فرمایا, ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ ان نئے نئے واقعات کے حل میں ہمارے حدیث کی روایت بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرو, یعنی ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو, کیونکہ وہ تم پر میری طرف سے تعین شدہ حجت ہیں اور میں ان پر حجت خدا ہوں. یہ حدیث کا ظاہری ترجمہ تھا. اس کے معنی اور مفہوم کو تھوڑا سا پھیلائے تو یہ ہوگا کہ امام نے فرمایا کہ تمہارے آج کے دور میں, کیونکہ یہ زمانہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے, امام تک ہماری دسترسی نہیں ہے, ہم ڈائریکٹ امام سے مسائل نہیں پوچھ سکتے, اپنی مشکلات ڈائریکٹ بیان نہیں کر سکتے, اور کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میں جو ہے اپنے تمام مسائل کو امام دوبارہ سے حل کرتا ہوں یا ان سے پوچھتا ہوں. جو یہ دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. تو امام نے کیا ارشاد فرمایا, امام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ نئے نئے مسائل, فاما الحوادث الواقعہ, وہ نئے نئے مسائل, وہ نئے نئے مشکلات جو تمہارے لیے درپیش آئے, فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا, تو تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم ہمارے احادیث کو بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرو. رجوع کیوں کریں؟ کوئی گارنٹی ہونا چاہیے کہ آخر یہ لوگ ہیں کون. تو امام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ, یہ لوگ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں, یعنی فقہا اور ایسا فقیہ جامع شرائط, ایسا ولی فقیہ کہ جس میں جو شرائط ہم نے بیان کیے گئے وہ تمام شرائط موجود ہوں, تو ایسا ولی فقیہ, ایسا فقیہ جامع شرائط کیا ہے, امام کی طرف سے ہم تمام لوگوں پر حجت ہیں. اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ, اور میں خود اللہ کی طرف سے ان فقہا اور مجتہدین پر حجت ہوں. تو اس حدیث میں کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی تشریح ضروری ہے, اگر ان کے ہم کو معنی سمجھ میں آ جائیں گے تو مسئلہ جو ہے کسی حد تک آسان ہو سکتا ہے. سب سے پہلا لفظ جو ہے, جو اس حدیث میں سب سے ابتدا میں ذکر ہوا ہے, وہ ہے الحوادث الواقعہ, یعنی کہ نئے نئے مسائل جو پہلے کے دور میں نہیں تھے لیکن آج کے دور کے حساب سے جو کیا ہوا ایجاد ہوئے ہیں, اس کو کہتے ہیں یعنی نئے نئے درپیش مسائل, جو مسائل اس زمانے میں نہیں تھے, 1400 سال پہلے نہیں تھے لیکن آج کے دور کے اور زمانے کے اعتبار سے کیا ہوئے ہیں, وہ حادث ہوئے ہیں. تو یہاں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو, ہم پہلے کہہ چکے کہ دین اسلام ایک مکمل حیات کا نام ہے. دین اسلام نے انسان کے زندگی کے کسی رخ کو جو ہے تشنہ نہیں چھوڑا ہے, ہر مسئلے کا حل بیان کیا ہے. تو کوئی یہ سوال نہ کرے تو آج کے دور میں جو نئے مسئلے بیان ہو رہے ہیں ان کا حل پہلے کے زمانے میں کہاں تھا؟ کوئی رسول اللہ کو معاذ اللہ اس کا علم نہیں تھا, کہ یا ائمہ کو معاذ اللہ اس کا علم نہیں تھا, کسی کے ذہن میں یہ شک اور شبہ نہیں آنا چاہیے. یقیناً ہمارا علم, ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, اگر جس کا بھی اس عقیدے پر اور اس چیز پر ایمان نہ ہو وہ عقیدے کے لحاظ سے ہمارے عقیدے سے خارج ہے. ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے کہ انبیاء ہو, ہمارے رسول اللہ ہو یا ائمہ طاہرین ہو, تمام کو ابتدائے خلقت سے لے کر یعنی ازل سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام چیزوں کا علم ہے, چاہے وہ آج کے زمانے کے جدید مسائل ہوں, آج کے ٹیکنالوجی کے جدید مسائل ہوں یا 1400 سال پہلے پرانے مسائل ہوں, تمام چیزوں کا امام کو علم تھا. تو اس زمانے میں امام نے, کیونکہ اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی, لہذا بیان نہیں کیا. اگر اس زمانے میں اگر یہ کہا جاتا 1400 سال پہلے کہ جس وقت انسانوں کی عقلیں اتنی میچورڈ نہیں تھیں, اتنے زیادہ عقل مند نہیں تھے لوگ, ان کا تمام ہم و غم یہ تھا کہ بس پیٹ بھر کے کھائے پیئے آرام سے سوئیں, تو اگر ایسے دور میں, اس جاہلیت کے دور میں کہ جہاں پر ایک ایک جو بھلا جانور کے بدلے جو ہے 40-40, 50-50 سال جنگ ہوا کرتی تھی, اگر ایسے زمانے میں اگر مولا کائنات کمپیوٹر کی بات کرتے تو ان لوگوں کے سمجھ میں آتی؟ بالکل نہیں آتی, کیونکہ ان کے دماغ میں سوائے اونٹ گائے اونٹوں کے یا دیگر اپنے قبیلوں کی پرورش یا اسی طرح سے جو جزوی مسائل تھے ان کی عقل اسی حد تک محدود رہی ہے. تو خود یہ ایک نظام ہے کہ کلم الناس بے قدر عقولہم، لوگوں کو سامنے یعنی لوگوں سے آپ گفتگو کریں، لوگوں کو سمجھائے اسی انداز میں کہ جتنی ان کی عقل کی ظرفیت ہے۔ اگر اس زمانے میں جاہلیت کے دور میں اگر مولا کائنات کمپیوٹر کی بات کرتے تو لوگوں کے عقل سے باہر بچ جاتی۔ چنانچہ خود پروردگار عالم نے بھی اسی رویے کو یعنی جب سمجھانا چاہا تو اسی رویے کو اپنایا۔ جب عرب کی ہدایت کرنا چاہیے تو عرب کے یہاں اس زمانے میں سب سے مہنگی اور اسٹینڈرڈ چیز مانی جاتی تھی اونٹ، کہ جس کے پاس سب سے زیادہ اونٹ ہے وہ بہت لکھ پتی کروڑ پتی سمجھا جاتا تھا۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں جس کو کہا جائے بینز اور مرسیڈیز کی جو حیثیت ہے وہی اس زمانے میں اونٹ کی تھی، اتنا مہنگا اونٹ، اور اس کی بھی کئی قسمیں الگ الگ قسم تھی۔ تو اس زمانے میں چنانچہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اسی دے کے جس طرح ان لوگوں کی تھنکنگ اور فکر تھی، اسی فکر کے اعتبار سے پروردگار نے ارشاد فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا ان لوگوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ پروردگار دعوت دے رہا ہے تم غور و فکر کرو، کیا تم جو اونٹ جو تمہارے زندگی کا تمام ہم و غم جس کے بارے میں ہے، جو تمہارے زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز اونٹ ہے، کیا تم نے اس کی خلقت کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے خلق کیا ہے؟ تو جیسی عقل تھی اسی کے اعتبار سے انسان کو سمجھایا گیا ہے۔ تو اگر اس زمانے میں آج کے دور کے مسائل پہ امام مطرح کرتے یا رسول اللہ مطرح کرتے تو لوگوں کے عقل کے باہر بات ہوتی، لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تو اس زمانے کے حساب سے جو مسائل تھے اس زمانے میں بیان کیے گئے، لیکن آج کے اعتبار سے جو نئے مسائل ہوئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس زمانے میں رسول اللہ معاذ اللہ امام ان تمام مسئلوں سے آگاہ نہیں تھے، بے شک آج ہم سے زیادہ وہ آگاہ تھے، لیکن کیونکہ زمانے کا تقاضا نہیں تھا اس لیے سے وہ چیزیں امام نے مطرح نہیں کی۔ صرف امام نے کہا تھا کہ جو اشارتاً کہا تھا کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ جب لوہے کا ٹکڑا آسمان میں اڑے گا، امام علی نے کہا تھا، تو لوگوں کو تعجب ہوا لوہا آسمان میں کیسے اڑے گا۔ تو آج کے زمانے میں یہ ثابت ہو گئی کہ ایروپلین لوہے کے چند ٹکڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب اگر تمام چیزوں کو مولا اس وقت کھل کر بیان کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماذا اللہ اماموں کے یا مولا کے علم میں کمی تھی، نہیں، لوگوں کی عقلیں اس وقت اتنی کامل نہیں تھی کہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے۔ تو لہذا یہ مطرح مسائل نہیں ہوئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مطرح مسائل مطرح نہیں کیے گئے ان کا اسلام میں وجود ہی نہیں ہے، نہیں، وجود ہے۔ تو لہذا ہر دور کے اعتبار سے اس کی ضرورت کے اعتبار سے مسائل بھی بدلتے جاتے ہیں۔ تو جس زمانے میں انسان جس زمانے میں زندگی گزار رہا ہے انسان کو اسی زمانے کے مطابق اسلام کے قوانین پر عمل کرنا ہے۔ 1400 سال پہلے لوگ حج اور زیارت کے لیے جاتے تھے، بہت سے اعتراض ہوتا، حج زیارت اور عمرہ کے لیے جاتے تھے، اونٹ پر جاتے تھے، اگر آج کے زمانے میں کوئی اسی سنت پر عمل کرے اونٹ پر جائے، ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں، کیونکہ آج کا زمانہ اس بات کی تقاضا اور اجازت نہیں دیتا۔ تو جس دور میں جس چیز کی ضرورت اور تقاضا ہے اسی کے اعتبار سے مسائل بھی نئے نئے آتے ہیں۔ تو جب نئے مسائل آئے ہیں غیبت کبریٰ کا، یقیناً اگر امام ظہور ہوتے، امام ظاہر ہوتے، تو براہ راست ہم ان مسائل کا ہر امام سے حاصل کر سکتے تھے۔ تو اب چونکہ امام تک ہماری دست رسی نہیں ہے، ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے، تو اب کیا ہے، کوئی تو ایک ایسا رابطہ ہو کہ جو ہمارے مشکلات کو حل کرے، امام کی نظر اس پر ہو اور ہماری نظر اس کے اوپر ہو۔ تو کہا جائے کہ فقہا اور مجتہدین ایک ایسا پل ہے، ایک ایسا برج ہے کہ جو عوام الناس کو، عام لوگوں کو امام تک پہنچاتا ہے، امام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تب آئیے، امام نے کہا کہ نئے مسائل، نئے واقعات، الحوادث الواقعہ، نئے واقعات، نئے نئے مسائل۔ امام نے کہا اگر تمہارے، کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں بینکنگ کے مسئلے ہیں، اس زمانے میں بینکنگ کا مسئلہ نہیں تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بینکنگ اسلام نے اس کی اجازت ہی نہیں دی؟ یقیناً ضرورت ہے، اقتصاد کی بھی بہت ضرورت ہے اسلام میں۔ تو اب یہ نئے مسئلہ بینکنگ کے یا پوسٹ مارٹم کے مسئلہ ہے یا اسی طرح اور جدید مسائل جو ہیں اس کے بارے میں ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ تو امام نے کہا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، وہ نئے مسائل، وہ نئے مشکلات کے جو تمہارے دین میں پیش آئیں، تم ان تمام چیزوں میں رجوع کرو کس کی طرف؟ ہمارے فقہا کی طرف۔ تو آئیے، اما امام نے فرمایا الحوادث الواقعہ، نئے پیش آنے والے واقعات سے کیا مراد ہے؟ انسان پہلے ہی سمجھے کہ نئے جو واقعات پیش آنے والے ہیں ان سے کیا مراد ہے، ان کا کیا مطلب ہے، کیا اس سے مراد صرف انفرادی مسائل ہیں؟ اگر یہ کوئی کہے کہ حوادث الواقعہ سے مراد کوئی انفرادی مسائل یعنی حلال حرام کا مسئلہ، نماز روزہ حج کنس وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو ہم ان سے یہ سوال کریں گے کیا ان احکام کو ائمہ نے بیان نہیں کیا، یقیناً بیان کے 1400 سال سے حلال حرام بیان کیے گئے، نماز، روزہ، حج، قوم، زکوٰۃ وغیرہ کے جو انفرادی انسان کی انڈیویژل لائف سے متعلق تمام مسائل ہیں یہ پہلے ہی بیان کیے جا چکے ہیں، تو یہ انسان اس سے یہ فکر نہ کرے، یہ غلط فہمی نہ ہو جائے انسان کو کہ حوادث الواقعہ، نئے پیش آنے والے واقعات سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، قوم، حلال حرام سے متعلق مسائل ہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ مسائل مکمل طور پر بیان کیے جا چکے ہیں 1400 سال پہلے، اور ان میں کوئی نئی چیز آنے والی بھی نہیں ہے۔ جو رکعت 1400 سال پہلے بھی صبح کی نماز 2 رکعت ہے، آج بھی صبح کی رکعت 2 رکعت ہے، اس میں کوئی نیاپن، کوئی جدید چیز آنے والی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے بھی شراب حرام تھی، آج کے دور میں بھی شراب حرام ہے، تو ان انفرادی مسائل میں کسی قسم کی کوئی نیاپن نہیں آنے والا ہے۔ البتہ جدید مسائل کہاں پیدا ہوں گے؟ انسان کی اجتماعی اور سوسائٹی لائف میں جو ہے نئے مسائل پیدا ہوں گے، سیاست اور حکومت کے مسائل ہوں گے، اقتصاد کے مسائل ہوں گے، ثقافت کے مسائل ہوں گے، اخلاق، تہذیب اور تمدن کے مسائل ہوں گے، ان تمام چیزوں میں جو نیاپن آ سکتا ہے، تو ان چیزوں میں انسان کس کی طرف رجوع کرے؟ تو ہرگز یہ غلط فہمیوں کا شکار ہو انسان کے نئے درپیش آنے والے واقعات سے مراد وہی حلال حرام ہے، نماز، روزے، اور خمس وغیرہ کے مسائل ہیں، یہ مراد اس سے ہرگز نہیں ہے۔ خوب، یہ تو ہے ان کا کہ ان کے علاوہ ان میں اجتماعی، یعنی اس حوادث الواقعہ میں اجتماعی، اور جو انسان سوسائٹی میں زندگی گزار رہا ہے، اجتماعی اور ہر وہ مسئلہ بھی شامل ہے جو زمانے میں اپنے تقاضوں کے مطابق رونما ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہر زمانے کے اعتبار سے اس کے تقاضے بھی کچھ الگ ہوا کرتے ہیں۔ 1400 سال کا زمانہ اور آج کا زمانہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، حالات بدلے ہیں، زمانہ بدلا ہے، جب زمانہ بدلے ہیں تو زمانے کے تقاضے کے ساتھ ساتھ احکام بھی بدلے ہیں۔ پہلے کی اجتماعی زندگی کو آپ دیکھیں اور آج کی جو ہے اجتماعی زندگی کی کو دیکھیں آپ، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو لہٰذا جب کلچر بدلتا ہے، جب سوسائٹی اور معاشرہ بدلتا ہے، تو اس کے حساب سے جو نئے مسائل پیش آتے ہیں ان تمام مسائل میں انسان کو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ خود جو ہے ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف آپ رجوع کریں۔ تو الغرض خود اب لفظ حوادث الواقعہ میں، لفظ حوادث، اس لفظ میں جو ہے تمام حالات واقعات شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ انسان کے انفرادی زندگی سے متعلق ہو، یعنی انڈیویژل لائف سے حلال حرام، نماز، روزہ وغیرہ سے متعلق ہو، یا اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی امور سے متعلق ہوں۔ اب ان تمام چیزوں میں جو بھی شکوک یا جو بھی شک انسان کو پیدا ہوتا ہے، تمام مسائل کا حل، ہر مشکل کا علاج مذہب اہل بیت کے مطابق راویان حدیث سے دریافت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ امام نے کہا جو کچھ بھی تمہارے لیے نئے مسائل درپیش آتے ہیں، تم ان مسائل میں ہماری روایت بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو، ان کے طرف تم کو رجوع کرنا لازم اور ضروری ہے۔ الحوادث الواقعہ کے بعد جو دوسرا لفظ قابل توجہ ہے اور قابل غور و فکر ہے، امام نے کہا کہ رجوع کرو روات و احادیث ہے نا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے روات و احادیث ہے نا، یعنی ہماری روایت بیان کرنے والے راوی، یعنی ہمارے راویوں کی طرف، امام نے کہا کہ کس کی طرف رجوع کرو؟ ہمارے روایت بیان کرنے والے راویوں کی طرف۔ ممکن ہے کوئی یہاں پر یہ سوال کرے کہ ہم کس مسئلے کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا موضوع کیا ہے، ہم اس حدیث سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام مسائل میں ولی فقیہ، حاکم اعلیٰ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن امام نے کہا اس حدیث میں روات احادیث ہے نا، ہمارے حدیث کی روایت کرنے والے یعنی راوی کی طرف رجوع کرو۔ تو آپ ذرا دقت سے کام لیں کہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے فقیہ، دوسرا ہے راوی، دو لفظ ہیں، ایک ہے فقیہ، دوسرا ہے راوی۔ دو لفظ الگ الگ. ممکن ہے کوئی سوال کریں اعتراض کریں کہ ہم ولایت فقیہ کو یا فقیہ جامع شرائط کو اس حدیث سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل میں جو ہے ولی فقیہ اور فقیہ جامع شرائط اور فقہا کی طرف رجوع کریں، لیکن اس حدیث میں امام نے جو ہے لفظ فقیہ کا تو استعمال کیا ہی نہیں ہے، بلکہ کیا کہا ہے امام نے، کہا کہ ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرو. تو اس سے کیا مطلب ہوا، ہمارا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم راوی اور فقیہ کے فرق کو سمجھ لیں گے تو ہماری بحث بہت آسانی سے حل ہو سکتی ہے، مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے. راوی کسے کہتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں روایت کے بیان کرنے والے کو، صرف جو روایت کے ظاہری الفاظ کو بیان کر دے لیکن راوی میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس روایت کے ذریعے سے کسی شریعت کے حکم کو استنباط یا اس کو پروف کر سکے. راوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف ظاہری الفاظ کو لوگوں تک پہنچانا. مثلا بالفرض راوی نے روایت کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلم ولو بالسین. راوی نے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں حصول علم کے لیے چین جانا پڑے. ٹھیک ہے، یہ راوی نے روایت بیان کی، لوگوں نے سنا. تو اب جو راوی جو بیان کر رہا ہے، راوی روایت کس مفہوم پر دلالت کر رہی ہے، اس روایت کا حقیقی معنی کیا ہے، رسول اللہ اس سے کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اس سے راوی کو کوئی مطلب نہیں ہے، یا راوی اس حدیث سے کسی حکم شریعت کو پروف نہیں کر سکتا، صرف وہ ظاہری الفاظ کو اس نے کیا ہے بیان کیے ہیں. لیکن فقیہ کیا ہے؟ فقیہ وہ ہے کہ جو ایک حدیث کے ذریعے سے حکم الہی کو، حکم شریعت کو پروف کرتا ہے. تو گویا فقیہ کے پاس دو پلس پوائنٹ ہیں، راوی کے پاس ایک پوائنٹ ہے، وہ کیسے روایت کو بیان کر رہا ہے، فقیہ کے پاس دو پلس پوائنٹ ہے، ایک تو یہ کہ خود روایت کو بھی بیان کر رہا ہے، دوسرا پلس پوائنٹ کیا ہے، دوسرا امتیاز کیا ہے فقیہ کے لیے، فقیہ کے لیے دوسرا امتیاز یہ ہے کہ روایت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ کیپیسٹی اور صلاحیت ہے کہ وہ اس روایت کے ذریعے سے یہ بات ثابت کر سکتا ہے، پروف کر سکتا ہے کہ یہ روایت کس مطلب کی طرف دلالت کر رہی ہے، امام نے اس روایت کو کس سلسلے میں بیان کیا ہے، آیا امام نے تقیہ کی حالت میں بیان کیا ہے یا کسی اور موقع کی مناسبت سے بیان کیا ہے. یہ جو حدیث کی گہرائی اور ڈیپ تک پہنچتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فقیہ. تو اب فیصلہ خود کریں، امام نے جو کہا کہ ہمارے راوی کی طرف رجوع کریں، تو جب امام کہتے ہیں کہ راوی کی طرف رجوع کرو تو اگر ہمارے پاس فقیہ موجود ہو تو کیا ہم اس کی طرف رجوع کریں تو کیا ہمارا دعویٰ اور ہمارا ادعا ثابت نہیں ہوتا؟ کیونکہ اگر راوی کی طرف رجوع کریں گے ایک پوائنٹ ہے، ایک امتیاز ہے، لیکن جب ولی اور فقیہ کی طرف رجوع کریں گے دو پلس پوائنٹ ہے، روایت ہی بیان کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اطمینان ہے کہ فقیہ کو اتنا کمانڈ اور تسلط حاصل ہے کہ وہ اس حدیث کے ذریعے سے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ حدیث سے ہم کس شریعت کے حکم کو پروف اور استعمال کر سکتے ہیں. لیکن راوی میں یہ کیپیسٹی موجود نہیں ہے، اس نے حدیث بیان کی، کہا کہ آپ علم حاصل کریں، کہا تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین ہی جانا پڑے. تو جب بات آ گئی تو آپ کی خدمت عرض کرتا چلو کہ جب مسلمانوں کے ایک گرو نے یہ سنا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، آؤ چلتے جا کر چین جا کر علم حاصل کرتے ہیں. چھٹے امام کے دور میں بیل الدانہ کے دور تھا، ایک گروپ تیار ہوا. اس زمانے کا رواج اور رواج یہ ہوا کرتا تھا کہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ شدت کی ہوتی تھی، سفر کے اتنے زیادہ ذرائع مہیا نہیں تھے، تو لوگ سفر کاروان بنا کر 50-60 آدمی بنا کر اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، مہینے دو مہینے چار مہینوں کا لمبا سفر ہوتا تھا. دیکھیں راوی اور فقیہ میں کیا فرق ہے، راوی نے صرف روایت بیان کی لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو وہ بتانے سے قاصر ہیں، مطلب کس مطلب پر دلالت کر رہا ہے اس کو بتانے سے قاصر ہے. تو ایک گروہ تیار ہوا صبح صبح، تو زمانے کا رواج یہ تھا کہ لوگ اکثر جو سفر کے لیے نکلتے تھے صبح تڑکے، یعنی نماز فجر سے پہلے پہلے نکلتے تھے تاکہ ٹھنڈا ٹھنڈا وہ اپنا سفر جاری رکھے، جب دھوپ کا وقت ہوتا تو تھوڑی استراحت کے بعد پھر شام کے وقت تھوڑا سفر جاری رکھتے تھے تاکہ دھوپ کا وقت تھوڑا استراحت کر لیں. ایک گروہ تیار ہوا، چلو رسول اللہ کی اس حدیث پر عمل کیا جائے، چین جا کر علم حاصل کریں. جب یہ صبح صبح مدینے بہل الدانوں کو یہ خبر ہوئی کہ ایک گروہ مدینے سے جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے چین، بہلول تو ٹھہرے اہل بیت کے دیوانے، یہ ان سے پہلے جو ہے مدینے سے باہر نکلے، کب جس کے کہ وہ قافلہ باہر آتا उससे पहले बहरोल बाहर आ गए और आने के बाद इस तरह से अपने आप को मजबूर किया कि कोई इंसान अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए तो वो किस तरह से तलाश करता है, इस तरह से कोई चीज़ ज़मीन पर तलाश करने लगे। ये लोग जब बाहर आए, काफिले देखा कि एक आदमी अंधेरे में कुछ ढूंढ रहा है, उसके नज़दीक आए, देखा तो बहलोल है। अब इनको भी थोड़ा कहा कि चलो जाते जाते जिसको कहा जाए मूड फ्रेश कर लिया जाए, पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, बहलोल से मुलाकात होना हो, थोड़ा इसे मिजाक कर लिया जाए बहलोल से। नज़दीक आए, बहलोल कहा क्या कर रहे हो? कहा मेरी सुई गुम हो गई है मदीने में, उसको मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। अब देखिए सुई है, रात की तारीकी है, अंधेरा है, अंधेरे में आदमी अगर अंधेरा बहुत ज्यादा हो, खूब अंधेरा हो, तो कभी कभार बड़ी बड़ी चीजें भी इंसान को दिखाई नहीं देती, चे जाए कि एक छोटी सी सुई, वो भी अंधेरा, और कहाँ भाई मदीने में ढूंढ कर रहे मदीने के बाहर। एक मरतबा सब खिलखिलाकर हंसने लगे, कहा अब तक तो हमें लोगों से हमने सुना था कि तुम्हारी अक्ल में कुछ शक है, लेकिन आज हमको यकीन हो गया। कहा क्या यकीन हो गया? कहा बेवकूफ आदमी, सुई मदीने में गुम हुई है, तुम तलाश यहाँ कर रहे हो, कायदा दस्तूर ये है कि जो चीज जहाँ गुम होती है वहीं ढूंढा जाता है, जाके मदीने में ढूंढो। कहा तुम्हारा ये बहलोल का तुम्हारा यही अकीदा है? कहा बेशक, अगर तुम्हारे इस अकीदे के मुताबिक मैं बेवकूफ हो तो मुझसे बड़े तुम बेवकूफ हो। कहा क्यों? कहा शहर इल्म है मदीना, इल्म का शहर है मदीना, इल्म का मरकज है मदीना, तो तुम मरकज छोड़कर चीन जा रहे हो हासिल करने के लिए, गोया ऐसे ही है कि तुमने अपनी चीज एक मदीने में खोई है, जाकर उसको चीन में ढूंढ रहे हो। तो ये है, मतलब ये है कि जाहिरी अल्फाज से आदमी ये समझता है कि चीन जाकर इल्म हासिल कर, लेकिन एक फकीह जब उसके मतलब और मफहूम को बताना चाहता है तो उसका मफहूम और मतलब ये निकलता है कि रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप चीन जाकर इल्म हासिल करो। इस रिवायत का मतलब और मफहूम ये है, क्योंकि हर कोई भी काम इंसान को बगैर मुश्किल के कोई भी काम जो है हासिल यानी किसी मकसद तक इंसान नहीं पहुंचता जब तक मुश्किलात ना हो। तो इमाम रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर हुसूल इल्म के लिए तुम्हें चाहे कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े। क्यों? इसलिए कि सफर का क्यों? क्योंकि उस जमाने में अरब और चीन में काफी फासला था, और काफी फासला होने के बावजूद, मसाफत दूर होने के बावजूद, और ये एक बात है कि आदमी जितने दिन सफर में होता है मुसलसल तकलीफ में होता है, इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ जो है सफर में होती है, तो बहुत ज्यादा सफर की मशक्कतें बर्दाश्त करना है, ये तमाम मुसीबतों को झेलना है। तो कहने का मकसद और हदफ ये है कि तुम जाकर चीन जाकर इल्म हासिल ना करो, बल्कि मासूम ये इरशाद फरमाना चाहते हैं कि हुसूल इल्म के लिए कई मुश्किलात का तुमको सामना करना है, तो तुम मुश्किलात को सामना करते हुए इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें कितनी मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े। और हदीस भी है कि लिकुल्ले शैइन आफा, हर काम के लिए हर चीज के लिए एक आफत एक मुसीबत है, लेकिन कहा कि वलील इल्म आफात, लेकिन इल्म के लिए एक दो नहीं कई मुश्किलात हैं। अगर कोई इल्म पढ़ाना चाहे सिखाना चाहे सीखना चाहे तो उसके लिए क्या है, एक दो मुश्किलात नहीं है, जैसा कि देख रहे हैं कई मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है। तो अलगरज ये है फकीह और रावी का फर्क कि रावी सिर्फ जाहिरी अल्फाज के पहुंचाने का जिम्मेदार है, लेकिन फकीह उस आयत के मफाहिम और मकसद को और इसी तरह से उस हदीस से जो हुक्म शरी इस्तेमाल और प्रूफ होता है उसकी गहराई तक जो है पहुंचकर लोगों तक वो पहुंचा सकता है। तो लिहाजा ये बात भी साबित हो गई, गर्त इमाम ने रावी कहा है कि जब रावी की तरफ रुजू कर सकते हैं तो अगर फकीह मौजूद हो तो बदरजा औला हम उसकी तरफ रुजू कर सकते हैं, अगर रावी ग्रेजुएट है तो हम फकीह को जो है पोस्ट ग्रेजुएट कह सकते हैं। तो ये इंसान की अक्ल की बात है कि जब अगर एक एमडी डॉक्टर मौजूद है तो कोई जनरल डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, एमडी के पास ही जाएगा, उसकी अक्ल में जो है कमी पाई जाएगी कि जो एमडी डॉक्टर होते हुए भी जो एक जनरल डॉक्टर के पास जाए। तो अगर ये है, अब तीसरा लफ्ज के जो हमारे लिए काबिले गौर है, इमाम ने जो है खुद जिम्मेदारी ली है फुकहा की, कहा के और कहा के हुज्जती अलैकुम फइन्नहुम हुज्जती अलैकुम, ये फुकहा उनको मामूली ना समझे, कहा कि जो है ये इमाम ने कहा कि हुज्जती अलैकुम, ये फुकहा वली फकीह जाम शराए, ये क्या है, मेरी तानिफ से तुम्हारे लिए हुज्जत है। अब अगर कोई इंसान हुज्जत के होते उसकी तरफ रुजू ना करे یقیناً وہ انسان امام کو جواب دے جبکہ امام نے خود تعین کیا ہے فقہاء اور فقیہ جامع شریعت کو کہا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے حجت ہیں. اب جب امام نے حجت کہا تو یہ دقت بھی مسئلہ ہے کہ جب امام نے ان کو کہا کہ یہ میری حجت ہے تو یقیناً ہم کو اس بات کا یقین اور اعتقاد بھی ہونا چاہیے کہ کم از کم فقہاء کا عمل جو ہے امام کی نظر سے پنہان اور پوشیدہ نہیں ہے. امام مسلسل ان کے اوپر اپنی نظر کرم رکھے ہوئے ہیں. تو لہذا آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں روایات میں اور کئی متعدد واقعات ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر اگر کسی فقیر سے بیان مسئلہ بیان مطلب میں کوئی تھوڑی بہت کمی کثر یا اشتباع ہوتا ہے تو امام کسی نہ کسی طرح سے ان کی ہدایت اور رہنمائی فرماتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ بار ہم نے علامہ ہلی کا واقعہ بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں, اسی طرح سے اور بھی جو ہے علامہ ہلی کی جو ہے اور ایک واقعہ کے سلسلے میں ملتا ہے. ہم نے کہا کہ امام جو ہے نظر خاص رکھے ہیں اپنے فقہا کے اوپر کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے اسلام کے نظام اور ائمہ کے پیغام کو پہنچانا. تو زیادہ جو ائمہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں تو امام کی نظر خاص فقہا کے اوپر ہے, اور کہیں بھی کسی طرح کی کوئی کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو کسی نہ کسی طرح سے امام ان کی ہدایت اور رہنمائی فرماتے ہیں. چنانچہ علامہ علی نجف میں تھے, آج بھی یہ جو لوگ نجف میں طالب علم ہیں یا تحصیل عید کر رہے ہیں ان کا یہ رویہ ہے کہ ہر شب جمعہ زیارت کے لیے نجف سے کربلا جاتے ہیں کیونکہ شب جمعہ امام حسین کی زیارت مستحب ہے. انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو جلد از جلد تمام ائمہ کی زیارت سے مشرف فرمائے.
آمین.
آج بھی اکثر طلباء شب جمعہ زیارت امام حسین کے لیے جاتے ہیں. اس زمانے میں علامہ علی بھی جو ہے اپنے کوئی لوگ پیدل جاتے ہیں کوئی اپنی سواری سے, علامہ علی بھی کا یہ دستور رہا تھا کہ وہ ہر شب جمعہ زیارت کے لیے امام کی زیارت کے لیے نجف سے مدینہ یہ کربلا تشریف لے جاتے ہیں. ایک بار جب یہ جا رہے تھے راستے میں کچھ دور چلے, کچھ دور چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان بھی آپ کے ساتھ ملحق ہو گیا سفر میں, وہ بھی آپ کے ہمراہ زیارت کے لیے کربلا کی طرف روانہ ہوئے. آپس سے بات چیت شروع ہوئی, جب ان کا دیکھا کہ دونوں کا مزاج ایک ہے, جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جب دو مزاج ایک طرف جگہ مل جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے مزاج کی باتیں کرتے ہیں, اگر دو سیاستداں ایک جگہ مل جائیں تو وہ ہمیشہ سیاست کی بات کریں گے, اگر دو ڈاکٹرز ایک جگہ مل جائیں تو وہ اپنی ڈاکٹری کی بات کریں گے, دو بزنس مین دو تاجر آدمی ایک جگہ مل جائے تو اپنی تجارت کی, اسی طرح جب یہ دو علم مزاج آدمی ملے علم ذوق ملے تو اب ان میں بھی علمی گفتگو شروع ہوئی. کچھ مسئلہ علامہ حلی نے چھیڑا, کچھ مسئلہ اس نوجوان نے چھیڑا, بات ہوتے 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 یہاں تک پہنچی کہ اس جوان نے ایک سوال علامہ حلی سے کیا کہ اس بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. تو علامہ حلی کہتے ہیں کہ میں اس مسئلے کے متعلق میں میں جس حدیث کی تلاش میں ہوں مجھے وہ حدیث اب تک نہیں ملی ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب تہذیب میں, شیخ طوسی نے اپنی کتاب تہذیب کے صفحہ نمبر فلا پر اس حدیث کو نقل کیا ہے, آپ جا کر اس میں دیکھ لیں آپ کو اس مسئلے کا حل مل جائے گا. اللہ محلی مسئلے کا حکم نہیں جانتے تھے, جوان نے خود مسئلہ چھیڑ کر ان کو اس حدیث کا ریفرنس اور ایڈریس دیا. تو علامہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا اچھا اور اتنا دقیق ایڈریس جو ہے اس جوان نے مجھے دیا ہے. باتوں کے دوران یہ ہوا کہ علامہ کے ہاتھ میں جو چابک تھا جو سواری کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہ زمین پر گرا, اس جوان نے چابک اٹھا کر علامہ کے ہاتھ میں دیا. اسی وقت علامہ نے ایک سوال کر لیا کہ آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان امام زمانہ سے ملاقات کر سکے؟ تو ایک مرتبہ جیسے علامہ نے یہ سوال کیا اس جوان نے جواب دیا, اگر ممکن نہ ہوتا تو آج وقت کے امام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتا. اتنا جیسے علامہ علی نے سنا فوراً اپنے آپ کو سوارے سے گرایا, اور گرانے کے بعد امام کے قدم چومے چومنا تھا کہ بے ہوش ہو گئے, پھر ان کو یاد نہ رہا کہ جیسے ہوش میں آئے تو جوان کا کوئی پتہ نہیں تھا, تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت امام تھے. تو دیکھا آپ نے غور فرمایا کہ علامہ کو ایک مسئلہ کا حل اس کے سلسلے میں حدیث نہیں ملے تھی, پریشان تھے, امام نے کس طرح سے ہدایت اور رہبری کی. تو امام نے کہا کہ حجتی علیکم, یہ فقہا فقیہ جامع شرائط میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے. لہذا اگر خدا نہ خواتا احکام مسئلے میں کوئی، دیکھیے ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ بالکل برعکس ہو جاتا ہے، حلال حرام ہو جاتا ہے یا حلال حرام یا حرام حلال، اس صورت میں واجب ہے امام کے اوپر کہ آ کر ہدایت کرے، ہے نہیں؟ اس کسی طرح سے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے امام کسی نہ کسی بہانے اپنے فقہا کی صلاح کرتے ہیں. لیکن اگر جزوی مستحبات مکروہات میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تلغرض امام نے کہا کہ یہ فقہا کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے. اس کے بعد جو آخری لفظ امام نے کہا کہ فرجعو، فرجعو یعنی رجوع کرو، ان کی طرف جاؤ، ان سے اپنا مسئلہ پوچھو. تو آپ دیکھیں گے کہ امام نے حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے امام نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہو کہ تم صرف اپنے دینی مسائل میں فقہا کی طرف رجوع کرو، نہیں، بلکہ بغیر کنڈیشن کے کہا کہ فرجعو فیہا، ان تمام مسائل میں، چاہے تمہارے دین کے مسائل ہوں یا دنیا کے مسائل ہوں، تم اپنے تمام مسائل میں ہمارے فقہا، ہمارے روایت بیان کرنے والے راوی کی طرف رجوع کرو، تو انسان کہیں اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. کیونکہ لفظ فرجعو جو ہے بغیر کنڈیشنز کے، بغیر کسی شرط کے، علل اطلاق بیان کی ہوا ہے، کہ جس کا میننگ یہ ہے کہ چاہے ہمارا انفرادی مسئلہ ہو، انڈیویژل لائف سے متعلق ہو، حلال حرام نماز روزہ، یہ ہمارے اجتماعی اور سوسائٹی سے متعلق مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں ہمیں اپنے وقت کے فقیہ جامع شرائط کی طرف امام کے بقول رجوع کرنا واجب اور ضروری ہے، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.